العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورة التغابن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یهد قلبہ واللہ بکل شیء علیم واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورۃ التغابن کا دوسرا رکوع آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 18 تک تلاوت کی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ان خطبات جمعہ میں قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب ہے جس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں بفضل تعالی، اور یہ نصاب قرآنی وہ ہے جس کی بنیاد سورۃ العصر ہے. سورۃ العصر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے زمانے کو گواہ بنا کر ایک بہت اہم حقیقت کی طرف توجہ دلائی. رب سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، یہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ تاریخ انسانی اس بات پر گواہ ہے، شاہد ہے. ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان واقعی خسارے میں، جہنم کا نوالا بننے والے ہیں. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. وَعْمِلُوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور مل جل کر آپس میں حق کی وصیت کرتے رہے. دین اسلام کی تعلیمات دوسروں تک پہنچاتے رہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْر، اور حق کی وصیت اور نصیحت اور تبلیغ کرنے کے نتیجے میں جو مشکلات، تکالیف، پریشانیاں اس راہ میں آئیں اس کو برداشت کرتے رہے، صبر کرتے رہے، ڈٹے رہے. اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں بھی یہ چار کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ انسان اگر زندگی گزار دے غفلت میں تو زندگی تو گزر جائے گی، لیکن بقول غالب اب تو گھبرا کر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہیں پایا تو کدھر جائیں گے، خدا نہ خواستہ جہنم کا نوالہ بن گئے تو وہ زندگی تو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. تو یہ چار کام ہیں کرنے کے اس دنیا کی زندگی میں، ایمان، عمل صالح، تواصب الحق و تواصب صبر. الحمدللہ اسی بات کے پیش نظر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ ایمان سے کیا مراد ہے، عمل صالح کسے کہتے ہیں، تواصب الحق سے کیا مراد ہے، اور تواصب صبر کے کیا مراحل ہیں، یا کیا اس کی حقیقت ہے. الحمدللہ اسی حوالے سے قرآن حکیم کے مختلف مقامات ہیں جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. لہذا سب سے پہلا اہم ترین مسئلہ ایمان، ایمان کے مباحث الحمدللہ اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہیں، جس کا چوتھا درس سورۃ التغابن کی آیات پر مبنی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورۃ التغابن کے ہم پہلے حصے کا مطالعہ کر چکے ہیں. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ سورۃ التغابن ایمان حقیقی، اس کے تقاضے، اس کے ثمرات کے موضوع پر قرآن حکیم کی انتہائی جامع سورت ہے. لہذا پہلے رکوع میں جو 10 آیات پر مبنی تھا، الحمدللہ ہم نے یہ سمجھا کہ ایمان میں ایمان باللہ کی کیا اہمیت ہے. 4 آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان سے متعلق تھی. پھر 2 آیات میں ایمان برسالت کی حقیقت اور ایمان برسالت کے حوالے سے تفصیلات ہم نے سمجھی. آیت نمبر 7 ایمان بالآخرہ کے موضوع پر تھی. اور پھر 3 آیات، آیت نمبر 8, 9, اور 10، اس میں ایمان لانے کی دعوت دی گئی اور ایمان قبول کرنے کے نتیجے میں جنت کی بشارت، اور ایمان نا قبول کرنے کے نتیجے میں، کفر کرنے کے نتیجے میں جہنم کا اشارہ یا جہنم کی وعید موجود ہے. پھر اس کے بعد پچھلے جمعہ الحمدللہ سورۃ التغابن کا دوسرا رکوع ہم نے شروع کیا. سورۃ التغابن کے دوسرے رکوع میں 8 آیات ہیں. ان 8 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان کے نتائج اور ثمرات بیان فرمائے کہ اگر اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر یقین ہے، تو انسان کی شخصیت کیسے ہونی چاہیے، کیا نتائج ہیں جو کہ اللہ اور رسول اور آخرت پر ایمان کے نتیجے میں ایک بندہ مومن کے کردار پر، اس کی شخصیت پر، اس کے عمل پر، انفرادی اور اجتماعی سطح پر نکلنے چاہیے. لہذا الحمدللہ آیت نمبر 11 میں ہم نے سمجھا تھا کہ دنیا میں آنے والی مصیبتیں اور پریشانیاں اور تکالیف، اس پر بندہ مومن بہت زیادہ پریشان نہیں ہوتا. بہرحال اللہ کی طرف سے ہے، ان مصیبتوں اور پریشانیوں پر وہ صبر کرتا ہے. یہ گاڑی ہے APG 598، جن حضرات کی بھی ہو ان سے گزارش ہے، کسی صاحب کی ہو تو اس کو ذرا صحیح پارک کر لیں پلیز، یہ جگہ روک رہی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان کا یہ نتیجہ بیان فرمایا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. اللہ پاک فرماتا ہے نہیں آتی، نہیں پڑتی کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی ایسے حالات جو پریشان کن ہو، مگر اللہ کے اذن سے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے. وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو کارساز حقیقی سمجھتا ہے، یَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان اور ہدایت کی نعمت عطا فرما دیتا ہے. لہذا ان تکالیف میں ٹھیک ہے وقتی طور پر تکلیف ہوتی ہے، کانٹا چبھتا ہے تو تکلیف تو ہوگی، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، کوئی بری خبر سننے کو ملی تو بہرحال فوری طور پر ایک تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اس کی زبان پر کوئی ایسے الفاظ نہیں آتے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہو، بلکہ وہ یہی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب ہیں ہی اللہ کے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. واللہ بکل شئین علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، کس کو کس طرح آزمانا ہے یہ اللہ کے علم ہے. پھر دوسرا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ بندہ مومن پوری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے. لہذا فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. گویا پوری زندگی اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے. اور مزید فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم رسول کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرو گے تو ہمارے رسول پر تو بات کو پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں. صاف صاف بات کو پہنچا دیا، عمل کر کے دکھا دیا. اب عمل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، ان کی اتباع کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. کرو گے تو رب کی رضا حاصل ہوگی، رب کی محبت حاصل ہوگی، اور نہیں کرو گے تو رب کی ناراضگی حاصل ہوگی. اسی طرح تیسری آیت میں فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. بندہ مومن کی شخصیت پر اس بات کا یقین کہ اس کائنات کا خالق مالک الہ معبود صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. جب معبود کوئی نہیں تو بھروسہ، توکل، ٹرسٹ، امید اسی کی ذات سے ہونی چاہیے. فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. مسبب الاسباب وہ ہستی ہے اللہ سبحانہ وتعالی، اسباب جمع کریں گے لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں ہوگا. دوا پیئیں گے، بیماری ہے تو دوا پیئیں گے، سنت ہے، لیکن رب کی طرف متوجہ ہوں گے کہ دوا میں تاثیر وہ اللہ پاک نے رکھی ہے. اگر اللہ کی طرف سے حکم نہیں آئے گا تو یہ دوا زہر بن جائے گی، اور اگر اللہ کی طرف سے حکم آ جائے تو سمپل پانی بھی جو ہے انسان کو شفا دے سکتا ہے. بہرحال فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا ایمان کا حاصل ایک لفظ میں اگر بیان کیا جائے تو وہ توکل اللہ ہے. اللہ کی ذات پر یقین انسان کے اندر توکل، بھروسہ وہ پیدا کرتا ہے. تورات کی تعلیمات کے حوالے سے اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان فرمایا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تھی، اور وہ کتاب جو تھی اس کو ہم نے ہدایت بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، موسیٰ کو کتاب دی علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا. تورات بنیادی طور پر بنی اسرائیل کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے طور پر آئی تھی، تمام انسانیت کے لیے نہیں ہے. تمام انسانیت کے لیے جو کتاب ہدایت کی صورت میں نازل ہوئی وہ قرآن حکیم ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، یا ہدی للمومنین نہیں فرمایا، ہدی للناس، یہ فرق ہے تورات میں اور قرآن میں. تورات محض بنی اسرائیل کے لیے ہدایت اور رہنمائی فراہم کر رہی تھی، اور وہ بھی اس دور کے لیے. اور آگے فرمایا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. تورات ان کو اس لیے دی تھی کہ وہ میرے سوا کسی کو وکیل، کارساز نہ بنائے. بہرحال یہ تین آیات الحمدللہ ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں اور اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر. اب آئیے جو بقیہ آیات رہ گئی ہیں اور جو ایمان اور یقین کے بقیہ نتائج ہماری شخصیت پر اور کردار پر نازل مترتب ہونے چاہیے ان کا مطالعہ کرتے ہیں. انفرادیت سے اجتماعیت کا سفر، یہ ایک نکاح کی وجہ سے ہوتا ہے. جب نکاح ہوتا ہے تو ایک خاندان وجود میں آتا ہے. اب خاندان میں میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں، قرآن حکیم بہت تفصیل سے الحمدللہ خاندانی معاملات کو بیان کرتا ہے. بیوی کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، تفصیل سے آپ کو مل جائے گا. اسی طرح پھر جب اللہ پاک اولاد عطا فرماتا ہے تو اب یہ تھرڈ ڈائمنشن آ گئی فیملی کی. اب والدین کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، اس کی تفصیل بھی آپ کو مل جائے گی. البتہ ایک بڑا نازک نقطہ ہے جو کہ قرآن حکیم ہمیں یہاں سمجھا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو بیوی ہے اور اولاد جو ہے، اس کی بڑی شدید محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر پیدا فرمائی ہے، شدید ترین. لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیوی اور اولاد کی محبت حدود سے آگے بڑھ جائے اور ان کی محبت کی وجہ سے تم رب سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کر دو اور کوئی ایسا کام کرو ان کی محبت میں کہ جو شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہو. اور اکثر و بیشتر آج ہمارا حال یہی ہے. جو سورس آف انکم حرام انسان کماتا ہے، اکثر و بیشتر اس کی وجہ کیا ہے؟ سوال کر لیجیے ایسے لوگوں سے تو ایک ہی جواب ملے گا، بیوی اور بچوں کے لیے. اللہ پاک اس پوٹینشل ڈینجر کے حوالے سے بہت اہم چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم، تو ان سے ہوشیار رہو، چوکنے رہو. اب صرف لطیفتاً ایک بات عرض کر رہا ہوں توجہ آپ کی حاصل کرنے کے لیے، کہ اگر صرف اتنا ہی ترجمہ کر دیا جائے اور اس کی وضاحت نہ ہو جو آگے آ رہی ہے تو پھر کیا نتیجہ نکلنے والا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. بہرحال پوری آیت کو اچھی طرح سمجھیے گا، اللہ پاک نے بہت خوبصورت انداز میں اس کو بیلنس کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ اللہ پاک نے بیوی اور اولاد کو دشمن کہا ہے. کیوں؟ بیوی اور اولاد سے تو انسان شدید محبت کرتا ہے. تو یہ پوٹینشل ڈینجر اس حوالے سے ہے کہ کہیں یہ محبت حدود سے آگے نہ بڑھے، لہذا خبردار رہو، فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو. اور دوسرا ایک اور لطیف نقطہ یہ ہے، ساری بیویاں دشمن نہیں ہوتی اور ساری اولادیں ایسی نہیں ہوتی کہ معاذ اللہ وہ دشمن بن جائیں. بڑا پیارا نقطہ ہے، یا ایھا الذین آمنو ان من ازواجکم، یہ جو من ہے بیویوں میں سے، ایسی بیویاں جو خدا نخواستہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والی نہیں ہیں، شریعت کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ بجائے اپنے شوہر کو دین کی طرف راغب کرنے کے دین سے دور کر رہی ہیں، فورس کر رہی ہیں ان کو کہ وہ نافرمانی کریں، حرام طریقے سے حلال طریقے سے پیسہ کما کے لائیں، بس ہماری ضروریات پوری کریں. اور ضروریات بھی وہ جو ناجائز ہیں، جائز ضروریات پوری کرنا تو حکم ہے، باقاعدہ ذمہ داری ہے مرد کی، لیکن ناجائز ضروریات پوری کرنا جو شریعت سے ٹکرا رہی ہیں، لہذا اس پوٹینشل ڈینجر سے خبردار کر دیا. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، ہوشیار رہو، خبردار رہو، چوکنے رہو. لیکن ساتھ ہی ساتھ فرمایا وَإِن تَعْفُو، اور اگر تم معاف کر دیا کرو. اب ذرا غور سے سنیے گا، ایک آیت میں تین الفاظ اللہ پاک استعمال کر رہا ہے، تینوں کے تینوں ہم معنی ہیں تقریباً، اردو زبان میں ایک ہی معنوں میں استعمال کرتے ہیں، کلام اللہ ہے یہ، کوئی الفاظ کا ہیر پھیر نہیں کیا اللہ پاک نے معاذ اللہ کے خوبصورت بنانے کے لیے کیا ہو، بہت حکمت ہے ایک ایک لفظ میں. وَإِن تَعْفُو، اگر تم معاف کر دیا کرو. وَتَصْفَحُوا، اور دیکھی اندیکھی کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو. وَتَغْفِرُوا، اور بخش دیا کرو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی بھی تو بخشنے والا اور مہربان ہے. اب یہ ہے فیملی لائف، اس خاندانی زندگی میں بندہ مومن کتنا ہوشیار رہتا ہے، فرائض کی ادائیگی، واجبات کی ادائی میں ایسے رہو. کہا جاتا ہے کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نگاہ سے. مراد یہ ہے کہ تمہارے رہتے ہوئے شریعت کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، یہ ناممکنات میں سے ہو. تمہارے گھر والے جانتے ہوں کہ تم شریعت کی تعلیمات میں کوئی کمپرومائز نہیں کرو گے، لیکن کھلاؤ سونے کا نوالا، مراد یہ ہے کہ ان کی ضروریات پوری کرو جتنے بہتر سے بہتر کر سکتے ہو، اپنی جائز ضروریات، اپنے جائز آمدنی میں اس کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ نے خاندانی زندگی کے حوالے سے مرد کو ذمہ دار بنایا. اللہ پاک فرماتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 11، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ، وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس پر انتہائی شدید تنخو قسم کے فرشتے مامور ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے. ویفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے. تو اب یہ سینس آف ریسپانسبلٹی ہم سب کو ہونا چاہیے کہ ہماری بیوی اور بچوں کے صرف نان نفقے کے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ تو ہم بڑی خوشی خوشی پورا کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ پچھلے ہفتے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی عنایت فرمائی. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. ڈاکٹر کے پاس تھا ہاسپٹل میں، وہاں پر ایک پیئر آیا، وہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہ رہے تھے، برتھ سرٹیفکیٹ. پوچھا کس لیے حاصل کر رہے ہیں؟ بچے کے سرٹیفکیٹ، پیدائشی بچہ. کہا کہ اس کا ایڈمیشن کرانا ہے. ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، ایڈمیشن؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جس اسکول میں ایڈمیشن کرانا ہے وہاں 3 سال پہلے بکنگ ہوتی ہے، اور پیدا ہوتے ہی ساتھ برتھ سرٹیفکیٹ پر فارم دیا جاتا ہے، باپ کی سیلری، ماں کے ساتھ پورا کا پورا اس کا بایو ڈیٹا جمع ہوتا ہے، اور وہ سٹینڈ بائی میں آ جاتا ہے. جیسی سیٹ آتی ہے 3 سال بعد پھر ایڈمیشن ہوتا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے تو احساس ہوا کہ یہ ماں باپ بہت سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. ڈاکٹر تھا ان میں سے ایک، اور وائف بھی واللہ عالم کیا رہی ہوگی. لیکن کچھ ہی دیر بعد احساس ہو گئی ان کی سمجھداری کس کام کے لیے. فلاں بڑے سے بڑے اسکول میں ایڈمیشن دلانا ہے، لہذا پہلے سے تیاری ہو رہی ہے، 3 سال پہلے اس کی بکنگ ہو رہی ہے. بہرحال بحمد تعالیٰ، قرآن کے نور اگر ہمارے پاس ہو تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھائیے، اس کا حق ہے، لیکن کیا ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے آخرت کی فکر بھی پیدا کی ہے ان میں؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچن. اپنے گھر کے ماحول کو ہم نے پاکیزہ بنانے کی کوشش کی کہ ہمارے معصوم بچے جن کی ابھی ذہن تیار ہو رہے ہیں وہ کس ماحول میں پل رہے ہیں؟ کیا گھر کا ماحول ایسا تو نہیں خدا نخواستہ کہ وہ فلمیں اور ڈرامے اور گانے اور جنگل جو آتے ہیں وہ سن رہے ہیں سارا دن صبح سے شام تک، اور ان کی ذہن سازی ٹیلی ویژن کر رہا ہے، میں اور آپ نہیں. یا جس اسکول میں ہم نے اس کا ایڈمیشن دلایا ہے وہاں کی ٹیچرز کر رہی ہیں، اور ان کا ڈریس ایسا ہوتا ہے کہ بچہ انتہائی متاثر ہو کے گھر آتا ہے صرف لباس سے. باقی جو کچھ وہ کرتی ہیں پڑھاتی ہیں پڑھاتے ہیں وہ تو الگ کی بات ہے، الگ ہی بات ہے. بہرحال کیا ہم نے اپنے بچوں کو وہ ماحول دیا کہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے؟ تو قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. اس کے لیے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، کلکم راعین، تم میں سے ہر شخص راعی ہے، نگہبان ہے. وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور جو اس کی رعایا ہے خاص طور پر بیوی اور بچے، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، مسئول ہیں. تو کیا ہم نے اپنے بچوں کے حوالے سے اس کی تیاری کی کہ یہ لائبلٹی ہے، قیامت کے دن اپنی اولاد کے اور بیوی کے بارے میں سوال ہوگا؟ بہرحال اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آج ہی جا کر ہم گھر میں جا کر سختی کرنا شروع کر دیں. گریجولی اپنے گھر والوں کا ذہن بنانا ہے. سب سے پہلے تو خود اپنے اس وجود پر اللہ کا دین نافذ کریں، تاکہ جب ہم کسی سے کوئی بات کر رہے ہوں تو ہماری اس بات میں وزن ہو، اور ہمارے گھر والے ہمارے اخلاق سے متاثر ہوں، ہمارے کردار سے متاثر ہوں. پھر جب بات کہی جا رہی ہوگی تو انشاءاللہ اس میں وزن بھی آئے گا. ایک اور بات یہ کہ اپنے گھر والوں کے لیے دعا بھی کریں. اللہ پاک نے دعائیں سکھائی ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. کتنی پیاری کتنی عظیم دعا اللہ پاک نے سکھائی سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی. اے اللہ تو ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کی شکل میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں متقین کا امام بنا. قیامت کے دن جب ہم کھڑے ہوں تو ہمارے پیچھے چلنے والے متقین ہوں، پرہیزگار ہوں. یہ دعا کس نے سکھائی؟ رب سبحانہ و تعالیٰ نے. اسی طرح وہ مشہور دعا ابراہیم علیہ السلام کی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، نماز کا آخری حصہ. صرف توجہ دلاتا چلوں، نماز سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا پڑھتے ہیں یہ فارمیلٹی نہیں ہے. نماز کا اختتام دعا پر، یہی اصل اختتام ہے، یہی کلائمیکس ہے نماز کا. جس طرح ایک مزدور محنت کرنے کے بعد اجر کا مستحق ہوتا ہے، اسی طرح جب سلام پھیرتے ہیں اس سے پہلے جو دعا ہے، یہ صحابہ کرام نے ریکویسٹ کی تھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، درود شریف پڑھنا اور دعا. یہ نماز کا بہت آخری حصہ بہت اہم ہوتا ہے، لہذا اس میں ہم میں سے اکثر و بیشتر وہ لوگ دعا پڑھتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ تو مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اور میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، اور اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما. ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، اور اے اللہ تو مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بخش دے قیامت کے دن جس دن حساب کتاب ہونے والا ہے. کتنی عظیم دعا ہے، اور یہ دعا ہے کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو بہرحال بیوی اور اولاد کے لیے دعا بھی کریں اور دوا بھی کریں. دوا کیا ہے؟ گھر کا ماحول پاکیزہ بنائیے، بیکاز وی آر ریسپانسبل فار دس. ہمیں ان کی اچھی تربیت کرنی ہے، اس کے لیے اسکول کا انتخاب، کالج کا انتخاب، یونیورسٹی کا انتخاب، مدرسے کا انتخاب، اس میں بھی توجہ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، سبھی وہاں جا رہے تو ہم بھی چل دیے. نو، ہمیں تو اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے، نشو نما کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے. لہذا ایسے اسکول یا کالج، یونیورسٹی یا مدرسے میں ایڈمیشن کرانا ہے جہاں وہ انسان بنے. انسان تو وہ ہوتا ہے، اچھا انسان بنے، با کردار، با اخلاق، ایک اچھا سٹیزن بنے، ایک مسلمان بنے. اور اس میں اہم ترین کردار مدرسے کا ہے، نوٹ کیجئے گا، اسکول اور مدرسہ، اس کو کچھ بھی کہہ لیں، اردو میں کہیں انگلش میں کہیں، اہم ترین. ماں کے پاس کتنی دیر رکتا ہے بچہ، یا باپ کتنی توجہ دیتا ہے؟ آج جس ماحول میں ہم ہیں تو بچوں کی تو ملاقات ہی نہیں ہوتی باپ سے. اکثر و بیشتر اساتذہ جو ٹیچرز ہیں وہ ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ میڈیا ہے. بہرحال پوٹینشیل ڈینجر ہے، انتہائی اہم مسئلہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم و ان تعفوا. تربیت کے دوران اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف بھی کر دیا کرو. تصفحوا، دیکھی اندیکھی کرنا. اب یہ تربیت میں بڑا امپورٹنٹ یہ تربیت کے حوالے سے وہ سٹیجز ہیں کہ کبھی کوئی غلطی ہو رہی ہے، آپ دیکھ لیے، آپ نے دیکھ لیا کہ بچے نے مسٹیک کی ہے، آپ نے اگنور کر دیا. بلکہ انگلش میں تو کہتے ہیں اگنورینس از اے سیویئر پنشمنٹ. کسی کو درگزر کر دینا، معاف کر دینا، یہ زیادہ بڑی سزا ہوتی ہے. اور ساتھ ہی فرمایا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ، اور بخش دیا کرو. ہر وقت نہیں انسان ڈنڈا لے کے کھڑا رہے، یا زبان پر جو سخت الفاظ ہوں کبھی کبھار بخش بھی دیا کرو. تو اللہ پاک بھی تو بخشنے والا مہربان ہے، ہم سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں. رب سبحانہ وتعالی جب بخشتا ہے، مہربانی فرماتا ہے، تو ہمیں اپنے گھر والوں سے متعلق بھی بیلنس ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں اہم ترین یہ ذمہ داری جو گھر والوں کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک یہ تمہارے مال، یہ تمہاری اولادیں تمہارے لیے ذریعہ آزمائش ہیں. واللہ عندہ اجر عظیم، اور جو اللہ کے پاس ہے بدلہ وہ بہت شاندار ہے، بہت بڑا ہے. دیکھیے دو الفاظ اللہ پاک نے استعمال کیے ہیں، مال اور اولاد، فتنہ. فتنہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جس سے انسان کی آزمائش ہو. آج انسانوں کی میجورٹی وہ ہے جو اس مال کی محبت کی وجہ سے اپنا ایمان بیچ رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے عائد کردہ فرائض میں کوتاہی کر رہی ہے، اور اپنی اولاد کی دنیاوی زیادہ سے زیادہ ترقی اور ان کو اعلیٰ سے آگے اعلیٰ بڑھانے کے لیے ظاہری بات ہے پیسہ درکار ہے. اتنی ہیوی فیسز کہاں سے بھریں گے؟ اس کے لیے پیسہ چاہیے. تو گویا یہ مال پوری کی پوری دنیا کی محبت کے لیے ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے. یہ ہے ذریعہ آزمائش، اس سے تمہاری آزمائش ہو رہی ہے. اور اللہ کے رسول نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ہر قوم کا کوئی نہ کوئی فتنہ تھا، کوئی ذریعہ آزمائش تھی. میری امت کا فتنہ یہ مال ہے. آج یہ امت اس مال کی محبت میں اپنا ایمان، اپنی دینی فرائض بیچ رہی ہے یا نہیں؟ عرب ممالک میں چلے جائیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. خود ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے ڈالرز کی بنیاد پر، یہ ڈالرز کی ریل پیل، یہ گویا ہمیں آہستہ آہستہ تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہے. کسی صاحب نے بڑا خوبصورت کہا کہ ایک زمانے میں غلام بنائے جاتے تھے، اور وہ غلامی کے لیے زنجیریں پہناتے تھے لوہے کی. آج غلامی کا ٹرینڈ مختلف ہو گیا ہے، زنجیریں تو پہناتے ہیں لیکن لوہے کی نہیں، سونے کی زنجیریں پہناتے ہیں. تو زنجیر چاہے لوہے کی ہو یا سونے کی ہو، بہرحال غلامی تو غلامی ہے. اور آج ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف ہمیں قرضے دے دے کر غلام بنا چکے، اور ہم ان کی غلامی میں کہاں تک پہنچ چکے ہیں. حقائق اتنے واضح ہیں کہ اس پر تفصیلی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں. اکانومی ہماری کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ بربادی بربادی بربادی. بہرحال یہ مال کی محبت، اللہ پاک فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس ہے بہترین بدلہ. یہاں یہ بھی نوٹ کرتے چلیے کہ اگر بندہ مومن اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر یقین ہے، تو پھر یہی مال اور یہی اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے. اب دیکھیں ایمان سے کتنا بڑا فرق پڑ گیا. ایک شخص ہے جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا، آخرت پر یقین ہی نہیں، وہ اسی مال اور اولاد کے چکر میں برباد ہو رہا ہے، اور ایک وہ اللہ کا بندہ ہے جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، تو وہ اسی مال کو کمائے گا حلال طریقے سے، اور پھر جو اللہ پاک کے فضل سے حاصل ہوگا اس میں عیاشیاں نہیں کرے گا، اس پیسے سے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرے گا اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائے گا۔ مرنے کے بعد بہت سارے ایسے کام ہیں جو انسان کر جائے دنیا میں، تو رہتی دنیا تک اس کا اجر و ثواب جاری رہ سکتا ہے۔ اس پیسے سے کوئی اللہ کے گھر، اللہ کا گھر بنا دیا، کوئی مسجد بنا دی حلال پیسے سے، تو جب تک اس گھر میں اللہ تعالی کا نام لیا جاتا رہے گا، عبادت ہوتی رہے گی، اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے یا نہیں؟ کوئی اسکول بنا دیا، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی ہاسپٹل بنا دیا، کوئی کنواں کھودوا دیا، کوئی درخت لگوا دیا، ایسا کام جو صدقہ جاریہ کا کام ہے، مرنا تو ہم سب نے لیکن اس پیسے کا صحیح استعمال کر گیا، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک جب تک وہ کام خیر کا جاری رہے گا اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا، تو یہ پیسہ تو بہت قیمتی سے ہو گیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ تین نام میں نے لیے ہیں، یہ عشرہ مبشرہ میں بے انتہا دولت تھی ان لوگوں کے پاس، لیکن وہ دولت ساری کی ساری کس کام میں لگائی؟ آپ سب کے علم ہے کہ ایسے نہیں غنی کا لقب پایا حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہترین صلاحیتیں پیسہ اللہ کے دین کے لیے لگا دیا۔ بہرحال یہی پیسہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے اگر ہم اس کو صحیح کام میں لگا دیں۔ اسی طرح یہ اولاد، یہ نعمت ہے، اگر ہم نے اس کی صحیح تربیت کر دی انشاءاللہ اللہ کے فضل اور اللہ کی خصوصی مدد و تائید سے، تو یہ اولاد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا اس دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا، کوشچن پیپر سیلڈ ہو گیا، بس ختم، سوائے تین معاملات کے۔ اب یہ تین معاملات کو غور سے سنیے گا، بہت اہم حدیث ہے یہ۔ نمبر ایک، نیک اولاد، اگر اولاد چھوڑی اور نیک تربیت بھی کی ہے تو وہ اولاد اس کی جو نیک ہے وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، وہ اس کے لیے دعا کرے گی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، الحمدللہ یہاں دعا میں یہ پڑھے جاتے ہیں الفاظ، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، اللہ پاک نے حکم دیا ہے، ایسے دعا کیا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے میری پرورش کی، مجھ پر رحم کیا جب میں چھوٹا سا تھا۔ تو ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ اولاد، نیک اولاد۔ انبیاء کرام اور رسولوں نے بھی یہ نیک اولاد مانگی ہے، ربی حبلی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ مجھے عطا فرما اولاد لیکن نیک کاروں میں سے، ایسی اولاد جو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اسی طرح وہ علم جس سے فائدہ حاصل کیا جائے، جس سے دوسروں کو استفادہ ہو، فائدہ ہو، یہ بھی صدقہ جاریہ۔ کوئی خیر کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، کوئی دین کا علم اگر ہم نے پہنچا دیا دوسرے لوگوں تک، تو انشاءاللہ اس علم کی بنیاد پر جو عمل ہوگا اس کا اجر اس کو ملے گا جس نے وہ علم اس تک پہنچایا۔ اور آخری بات، اپنی زندگی میں حلال طریقے سے پیسہ کما کر اس کو صدقہ جاریہ کے کام میں لگایا، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ۔ بہرحال اللہ پاک سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک اس دنیا کی آزمائشی زندگی میں اس مال اور اولاد کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اس مال کو اور اس اولاد کو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں اس مشن میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا اپنی بہترین صلاحیتیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب اس کی مزید دو آیات باقی رہ گئی ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ پھر اس کا ہم مطالعہ آئندہ کر لیں گے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات۔ سنتیں ادا کر لیجیے۔